لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. مومنین اکرام و ارباب عزا، رمز بقائے تشیع کے ذیل میں امام شناسی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو کل شروع کیا تھا، آج پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس مقدس موضوع کے لیے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو منتخب کیا ہے، وہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ انبیاء کی 73 آیت ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے. یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے اچھے کاموں کو انجام دینے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. کل کی مجلس میں بھی آپ اہل ایمان کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ آیت کا لہن یہ بتا رہا ہے کہ خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ اس منصب پر آنے کے بعد یہ تمہیں عابد نظر آ رہے ہیں، اس منصب پر آنے کے بعد یہ تمہیں زاہد نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر وہ ظرفیت پائی جاتی تھی، وہ استعداد پائی جاتی تھی، وہ صلاحیت پائی جاتی تھی، اور ان کی ارواح اتنی مقدس تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کو امت مسلمہ کی رہبری کے لیے، بلکہ کائنات کی رہبری کے لیے منتخب کیا. بس معرفت امام شناسی میرے اور آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ دین پر ثابت قدم رہ سکیں، ہم صحیح معنی میں دین پر اپنی زندگی گزار سکیں دینی اصولوں کے مطابق. اسی لیے دعائے معرفت میں ہمیں اس جانب متوجہ کروایا گیا ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. توجہ کا طالب، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر مجھے ان کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی. اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي، اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی حقیقی دین کو درک نہیں کر سکوں گا، تیرا قرب حاصل نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہی باب اللہ ہے کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک جانے کا راستہ یہی ذوات قدسیہ ہیں، یہی ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں کہ جن کے ذریعے میں اور آپ خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور خدا تک پہنچ سکتے ہیں. مل کے ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. بس خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے کہ ہم نے اس در کو اس لیے تھاما ہے، ان کے دامن کو اس لیے تھاما ہے، اس در پر آ کر اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفی کرائی ہے. دنیا کاش یہ سمجھ جائے کہ ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی کسی کے پیچھے چل پڑیں. دنیا کو یہ باور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہیں. بس اللہ کے رسول نے ہمیں ان کی جانب رہنمائی کی، ہم ان کے در سے وابستہ ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان کے فضائل بیان کیے، ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے فضائل بیان کرنے کی تاکید کی، ہم اپنی مجالس میں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو سارا معاملہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ہے. اور اگر دنیا یہ سمجھ لے کہ ہماری محبت اور بغض کا معیار یہ ہے کہ جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے بغیر کسی تفریق کے، اس میں کوئی سلسلہ نسب حائل نہیں، اس میں ہم کسی قسم کے شجرے کو نہیں دیکھتے، اس میں ہم کسی علاقے کو نہیں دیکھتے، اس میں ہم کسی زبان کو نہیں دیکھتے، جو ان کا مطیع و فرما بردار ہے، جو ان کی عظمت کا معترف ہے، جو ان کا فرما بردار ہے، اس کو ہم اپنا آقا بنانے کے لیے تیار ہیں. اور جو ان کا نافرمان ہے، جو ان کا دشمن ہے، جو ان سے دور ہے، چاہے کسی سلسلہ نسب سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ جسارت کر رہا ہوں، بڑھ کر کہہ رہا ہوں، چاہے ہاشمی ہی کیوں نہ ہو، چاہے نسل امام سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اگر ان کا فرما بردار نہیں ہے، ان کا مخالف ہے، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس ہماری محبت کا معیار، ہمارے بغض کا معیار ان کی اطاعت ہے. اگر اطاعت کرے گا، عجم کا رہنے والا ہوگا، سرکار کہیں گے منا اہل البیت. اگر اطاعت کی منزل پر آگے بڑھے گا، عجم کا رہنے والا ہوگا، عرب نہیں ہوگا، سرکار کہیں گے منا اہل البیت. اگر اطاعت کرنے والا ہوگا، شین صحیح سے ادا نہیں کرے گا، سرکار کہیں گے سین البلال عند اللہ شین. بس یہاں معاملہ اطاعت کا ہے، رشتہ داری کا نہیں ہے. ہمارے مذہب کا اسٹرکچر اس کے اوپر ہے کہ جو بھی خداوند متعال کی توحید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو، ان کی خاتمیت کو تسلیم کرتا ہو، ان کے بارہ جانشینوں کا ماننے والا ہو، ان کی اطاعت کرتا ہو، اس کو ہم اپنا آقا بنانے کے لیے تیار ہیں. اس سلسلے میں ہم رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے، نہ سببی رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، نہ نسبی رشتہ داری کو دیکھتے ہیں. امام نقی کے فرزند جعفر کا نام، اس کا تذکرہ، اس کی کوئی بات ہم اپنی مجالس میں اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کا امامت سے تعلق نہیں رہا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جادہ بنت اشرف کا تذکرہ ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کا سلسلہ ولایت سے نہیں رہا. ام الفضل کا تذکرہ ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کا سلسلہ، اس کی نسبت خانوادہ عترت و طہارت سے نہیں رہی. بس ہم چاہے سببی رشتہ دار ہوں، چاہے نسبی رشتہ دار ہوں، ہم ان کو خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ اطاعت کے مرحلے میں آئے میں معصومین علیہم السلام کے لیے آگے نہ بڑھیں. اور اگر اطاعت کے مرحلے میں آگے بڑھیں تو ان کے در کی کنیز فضہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں. مل کے صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. بس امامت کا امر اہم ہے،
ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی مذہب کی ایک صرف پہچان ہے، نہیں، بلکہ خداوند متعال یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا. کل یہیں پر آ کر مجلس رکی تھی اور میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ وہاں امکان نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچائیں، وہاں اصلاً امکان نہیں پایا جاتا کہ وہ نہ پہنچائیں. یہاں پر تاکید امت کے لیے ہے کہ اگر اس کو نہ مانا تو گویا کچھ بھی نہیں مانا، قبلے کی طرف رخ کرتے رہو، ماہ رمضان میں روزے رکھتے رہو، صبح و شام ذکر کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اس پر انجام اس عمل کو انجام نہ دیا، اس ولایت کو قبول نہ کیا، تو گویا کچھ بھی قبول نہیں کیا. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن علی ابن ابی طالب کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح سے تھی، اگر قبول کر لیا تو شرف بڑھے گا اور اگر رد کر دیا تو لاکھ عبادتیں کرتے ہوئے نظر آؤ، ابلیس کہلاؤ گے، راندہ درگاہ کہلاؤ گے. غدیر کے دن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سجدے کی طرح سے تھی. کیا ہوا تھا اس سجدے میں؟ جس نے سجدہ کیا اس کی شرف میں اضافہ ہوا، اور جس نے انکار کیا، قیاس کیا، کیا ہوا؟ اس قیاس کے نتیجے میں راندہ درگاہ ہو گیا، پروردگار عالم نے دور کر دیا، جبکہ عبادت میں اتنا مشہور تھا، اتنا مشہور تھا کہ جن ہونے کے باوجود ملائکہ کی صف میں آنے کی اجازت مل گئی تھی. ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، کیونکہ اگر ملائکہ میں سے ہوتا تو یہ غیر عقلی بات کبھی نہ کرتا. ملائکہ عقل محض ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہیں، معصوم ہوا کرتے ہیں، معصوم سے معصیت سرزد نہیں ہوتی. ابلیس نے اپنی عبادات کے سبب اپنے درجے کو بڑھایا، لیکن اس بڑے ہوئے درجے کو ایک انکار کی وجہ سے، ایک انکار کی وجہ سے ایسا گرایا، ایسا گرایا کہ اب تا صبح قیامت اس پر لعنت کا طوق پڑتا رہے گا. اب تا صبح قیامت اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگی جائے گی. پس ابلیس نے جو انکار کیا تھا، وہ انکار کا سبب کیا تھا؟ خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو کیوں کر سجدہ کروں؟ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. خداوند متعال کے امر کو نہیں دیکھ رہا تھا، خدا کے امر کو نہیں دیکھ رہا تھا، خدا کے حکم کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ بندگی کی شان یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ مانو. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دین کثرت نماز کا نام نہیں ہے، دین کثرت روزہ کا نام نہیں ہے، دین کثرت انفاق کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اطاعت محمد و آل محمد کا، دین نام ہے تعلیمات قرآن پر چلنے کا. جب قرآن کہے یہ کرو تو کرو، جب محمد و آل محمد کہے کہ یہ کرو تو کرو، جب وہ کہیں کہ وہ کرو تو وہ کرو، جس کو دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام دین ہے. اسی لیے جب میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب سے رسول اللہ نے کہا تھا، ایک متحد صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے آقا اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ علی ہمارے بستر پر سو جاؤ، آپ نے کسی کتاب میں، آپ نے کسی عالم سے، آپ نے کسی خطیب سے، آپ نے کسی باعث سے یہ سنا کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ علی ہمارے بستر پر سو جاؤ تو علی نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ، میں 1000 رکعت نماز رات کو پڑھا کرتا ہوں، اس 1000 رکعت نماز کا کیا ہوگا؟ سنا آپ نے کبھی کسی خطیب سے، کسی کتاب میں پڑھا؟ امیر المومنین نے ایسا کچھ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہی دین ہے. اس وقت وظیفہ مصلے پر جانا نہیں، بستر پر آنا ہے. لہذا جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سو جاؤ، تو علی ابن ابی طالب فقط ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی، ہماری جان بچ جائے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسی اطمینان کی نیند اس رات میں سویا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے امانتیں دی تھی کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں پہنچا دینا. علی کو اس شب یقین تھا کہ صبح بیدار ہوگا، لہذا سکون کی نیند سوتے ہوئے نظر آئے. یہ ہے یا یہ ہے دین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ یہ ہے آغا جان دین دین نام ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دینے کا حجت خدا کے آگے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس انداز سے تسلیم کیا کہ 1000 رکعت نماز کے حوالے سے علی نے تذکرہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا امر ہے چاش میں سونے کے لیے تیار ہوں آپ کا حکم میری سراغوں پر بس امیر المومنین علیہ السلام بستر پر سو گئے اور جب میں نے یہ کہی دیا تو تھوڑا سا تبرکن اور جملہ سن لیں جس کو میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کو رسول نے اپنے بستر پر سلایا ہے کیونکہ بچپن سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول کے بستر پر سونے کی عادت تھی مولا فرماتے ہیں کہ جب میں کم سن تھا رسول اللہ اپنے ساتھ میرا بستر بچھایا کرتے تھے اپنے دہن سے نوالے کو نرم کر کے مجھے کھلایا کرتے تھے رسول اللہ مجھے کبھی اپنے سینے پر سلاتے تھے جب مجھے اشتیاق ہوتا رسول اللہ اپنا لعاب فیض میرے دہن میں ڈالا کرتے تھے اس لعاب فیض کی برکت یہ ہے کہ 1000 ابواب رسول اللہ نے علم کے مجھ پر کھولے ہر باب سے 1000 ابواب کو میں نے کھولا ہر باب سے بس امیر المومنین علیہ السلام بستر رسول پر سو رہے ہیں میں جب بھی اس منزل پر آتا ہوں یہ سوال کیا کرتا ہوں جوانوں سے کہ بستر سے کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا ہوتا بستر سے کوئی حکم تو صادر نہیں کرنا ہوتا بستر پر قضاوت تو نہیں ہوا کرتی بستر پر استراحت کے لیے انسان آتا ہے آ کر سوتا ہے کچھ دیر استراحت کرتا ہے دوبارہ اپنے معمول کے اندر مشغول ہو جاتا ہے لہذا بستر سے نہ فیصلہ ہوتا ہے بستر سے نہ حکم صادر ہوتا ہے بستر سے نہ قضاوت ہوتی ہے اور جب علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے اپنے بستر پر سلایا تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کی امانتیں علی کے سپرد کی لی تھی رسول نے لی تھی رسول نے امانتوں کو قبول کیا تھا رسول نے دے رہے ہیں علی لے رہے تھے نبی دے رہے ہیں علی امانتیں بھی کفار و مشرکین کی ہیں بستر رسول اللہ کا ہے کہ جہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہونا جہاں سے حکم صادر نہیں ہونا تو جب اللہ کے نبی اتنے محتاط ہو کہ اپنا بستر علی کے سوا کسی کو نہ دے کر جائیں کہ جس سے فیصلہ نہیں ہونا جس سے قضاوت نہیں ہونی جس سے حکم صادر نہیں ہونا وہ نبی جب اپنا بستر علی کے سوا کسی کو نہ دے وہ اپنا منبر بیداری کا مقام کہ جہاں سے فیصلے کرنے ہیں جہاں سے احکامات صادر کرنے ہیں جہاں سے قضاوت کرنی ہے علی کے سوا کسی اور کو دے کر چلے جائیں گے سوال ہے جوانوں سے جو نبی اتنا حساس ہو کہ اپنا بستر کے جہاں سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا جہاں سے کوئی قضاوت نہیں کرنی اور قطعاً میرے جوان یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جذباتی بات کر رہا ہوں یہ جذباتی بات نہیں حقیقت ہے تدبر تو کیجئے تعقل تو کیجئے بستر پر انسان سونے آتا ہے بستر پر احکامات صادر نہیں کیا کرتا بستر سے قضاوت نہیں کیا کرتا بستر سے باز و نصیحت نہیں کیا کرتا یہی ہوتا ہے نا انسان سونے آیا کیونکہ جب انسان انسان کامل ہو لفظ بدل دوں جب انسان انسان کامل ہو تو اتنے حصے سوتا ہے جتنا سونا اس کے لیے ضروری ہے وہ اپنے وقت کو تلف نہیں کیا کرتا ایسا نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان ہو جائے وہ بستر پر ہی رہے کاش میں پیغام پہنچا سکوں فجر کی اذان ہو جائے وہ بستر پر ہی رہے اور کوئی حکم صادر کرے یہاں تو سونے والا وہ ہے جو سورج سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے سورج گوار ہے نا تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں سونے والا وہ ہے جو سورج سے کہہ رہا ہے سورج گوار ہے نا تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا تو رسول اللہ اتنے حساس ہو کہ اپنا بستر علی کے سوا کسی کو نہ دے کر جائیں وہ اپنا منبر علی کے سوا کسی اور کو دے جائیں گے اور بڑھ کر سن لیجئے جو رسول اتنا حساس ہو کہ کفار و مشرکین کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہ دے کر جائے، وہ اللہ کے دین جیسی امانت علی کے سوا کسی اور کو دے کر چلا جائے گا، وہ میرے اور آپ کے سپرد کر کے چل جائے گا کہ جیسا دل چاہے ویسا کرو۔ عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت ہے یہ۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تھے نا، یا کسی تبلیغ کے لیے دستے کو بھیجا کرتے تھے، تو اس چھوٹے سے دستے کے لیے بھی ایک رہبر اور پیشوا کو معین کرتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، رسول اللہ جب کسی چھوٹے سے سفر پر کسی گروہ کو بھیجا کرتے تھے، تو اس گروہ کے لیے ایک رہبر اور پیشوا معین کرتے تھے اور لوگوں سے تاکید کرتے تھے کہ دیکھو اس کے حکم پر عمل کو بجا لانا، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں امر کرے اور تم اس امر سے سرپیچی کرو۔ کس کس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس کو معین کیا، یہ سب کو یاد رہ گیا۔ لیکن کیا اللہ کے رسول اس ابدی سفر کی طرف، اخروی سفر کی طرف کسی کو معین کر کر گئے یا نہیں گئے؟ روش رسول تو یہی تھی، سنت رسول تو یہی تھی، طریقہ کار رسول تو یہی تھا کہ جب رسول اللہ کسی کو کہیں بھیجتے تھے، اگر دو لوگ ہوتے تھے تو ایک کو پیشوا بناتے تھے، ایک کو رہبر بناتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ شریعت مقدس اسلام، اس کا مزاج سمجھ لیجئے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس نے کیسا مجھے اور آپ کو اطاعت کا مرقع دیکھنا چاہا ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے گفتگو کرنا جسارت ہے، لیکن تبرکن تیمنن چند جملات آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اگر جان آپ نے شریعت کے معیارات کے مطابق فقہی احکام کو جانتے ہوئے اپنے لیے ایک امام معین کیا، نماز فجر کے لیے، ظہرین کے لیے، مغربین کے لیے، درست ہے؟ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ نے امام معین کر کے جو جو شرائط شریعت نے رکھی تھی ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے لیے ایک امام معین کیا۔ آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں آئے، کتنی رکعت نماز ہے؟ دو رکعت۔ دو رکعت نماز کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ چند منٹس میں۔ اس کے لیے آپ نے اپنا ایک امام معین کیا شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ آپ نے آ کر نماز فجر کے لیے امام جماعت کے بعد جماعت کی نیت سے اللہ اکبر کہا۔ اب جیسے ہی آپ نے جماعت کی نیت سے امام جماعت کے پیچھے اللہ اکبر کہا، شریعت نے آ کر آپ کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی کہ خبردار، اس کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں نہ جانا، اس کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سر نہ اٹھانا، اس کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں نہ جانا، اس کے سجدے میں اٹھنے سجدے کے اٹھنے سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھانا، اس کی دوسری رکعت کے قیام میں جانے سے پہلے خود قیام میں نہ جانا، یعنی افعال میں تم اس سے مقدم نہیں ہو سکتے، جب وہ رکوع میں جائے گا پھر تمہیں اجازت ہے رکوع میں جاؤ، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے گا پھر تمہیں اجازت ہے رکوع سے سر اٹھاؤ، جب وہ سجدے میں جائے گا پھر تمہیں اجازت ہے، پیشانی کو خاک پر رکھو۔ میں کہوں پروردگار عبادت تو تیری ہے، اتباع اس کی کیوں کروں؟ عبادت تو تیری ہے، اتباع اس کی کیوں کروں؟ تو جواب آئے گا، کیونکہ ہم نے کہا ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے۔ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ اس سے پہلے سر اٹھاؤ، تمہیں اختیار نہیں ہے اس سے پہلے رکوع میں جاؤ، تمہیں اختیار نہیں ہے اس سے پہلے سجدے میں جاؤ۔ سجدہ ہمارا ہے، اتباع اس کی ہے، سجدہ ہمارا ہے، اتباع اس کی ہے. اب جب وہ سجدے میں جائے گا تو تم سجدے میں جاؤ گے، اب جب وہ سجدے سے سر اٹھائے گا تو تم سر اٹھاؤ گے، جب وہ حالت قیام میں ہوگا تو تم قیام کرو گے. تو عزیزان محترم، جب شرعی معیارات کے مطابق جس کو میں اور آپ اپنے لیے نماز کا امام معین کریں اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو خدا جس کو کائنات کا امام بنائے، خدا ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب آپ کسی کو امام بنائے شرعی معیارات کے مطابق، اب وہ شرعی معیارات فقہ جعفریہ سے وابستہ افراد اپنی نظر میں رکھے یا کسی اور فقہ سے وابستہ، جماعت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ نے اپنے لیے امام بنا لیا تو آپ نیت کرنے کے بعد، اس کا ماموم بننے کے بعد، اس کی امامت میں شامل ہو جانے کے بعد، اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس سے پہلے اپنے افعال کو انجام دو. تو یہ ایک امام جماعت کا مقام رکھا ہے، ایسا لگتا ہے سمبولک ہے، ایسا لگتا ہے جیسے خدا بند متعال نے اطاعت کے لیے مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہا ہے کہ ہم تم سے وہ دو رکعت نماز قبول نہیں کریں گے جماعت کے عنوان سے، ہم تم سے وہ دو رکعت نماز قبول نہیں کریں گے جماعت کے عنوان سے جب تک تم امام کی ایسے تقریر نہ کرو جیسے ہم نے کہا ہے. تو جس کو پورے دین کا امام بنا دیا ہو، جس کو پوری کائنات کا امام بنا دیا ہو، جس کو ولایت ایسی دی ہو کہ ولایت تشریعی بھی ہو تکوینی بھی ہو، جس کے پاس وہ ولایت ہو کہ اگر ارادہ کرے تو سورج پلٹ آئے، اگر اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر اشارہ کرے تو حجر کلام کرنے لگے، اگر کہے تو شجر سلام کرنے لگے، جس کے پاس ایسی ولایت ہو تمہاری کیا مجال تم اس سے آگے بڑھو. تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، تم مطیع ہونے چاہیے اس کے، کیونکہ اللہ نے اس کی اطاعت کو تمہاری گردن پر واجب کیا ہے. پھر آ کر اس کو مشورے نہ دو، پھر اس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو، کیونکہ اس کو جو مشورے دیا کرتا ہے وہ ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا، وہ خدا کی مرضی پر عمل کرتا ہے. یہ طریقہ کار رسول اللہ کا بھی، ائمہ کا بھی، سنتے مشورہ سب کا تھے، حتیٰ مشورہ کیا کرتے تھے لیکن عمل اسی پر کرتے تھے جو شریعت کے مطابق ہو، جو قرآن کے اور مرضی پروردگار کے مطابق ہو. آپ دیکھیں قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ مت جائیں. آپ نے اشعار اولا میں مختلف جگہوں پر سنا ہوگا، کئی لوگوں نے آ کر امام حسین کو مشورہ دیا کہ اپنا رسول اللہ عراق کی جانب مت جائیں، آپ عراق جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے، آپ عراق جائیں گے آپ کے گھر والے اسیر کر لیے جائیں گے. آنے والوں میں کچھ محبین بھی تھے، کچھ مغرضین بھی تھے، توجہ ہے آپ کی. آنے والے افراد میں کچھ تو وہ تھے کہ جو امام حسین سے محبت کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو اپنی غرض کے لیے امام حسین کو یہ مشورہ دے رہے تھے، بچوں کے لیے آسان کر دوں، یعنی دل سے نہیں چاہتے تھے، دل سے نہیں چاہتے تھے، تہمت سے بچنے کے لیے مشورہ دے رہے تھے. ایک صاحب آتے ہیں امام حسین کے پاس اور آنے کے بعد امام حسین سے کہتے ہیں کہ اگر اتنے حامی جتنے حامی آپ کے عراق میں ہیں میرے ہوتے تو میں عراق کی جانب جاتا ہوں، لیکن فرزند رسول خدا بہتر ہے آپ مکہ میں رہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا عبداللہ ابن زبیر، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ مکہ کی حرمت کو ایک مینڈے کی وجہ سے پامال کیا جائے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. امام حسین علیہ السلام کا دو ٹوک موقف دیکھا آپ نے، امامت کا اسٹانس دیکھا آپ نے، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. تم مجھے کہتے ہو میں مکہ میں زندگی گزاروں، میں مکہ میں زندگی نہیں گزاروں. ایک اور صاحب آئے، آ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ عراق کی جانب نہ جائیں. امام نے کہا کیوں؟ کہا میں نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین اس سفر میں مارا جائے گا اور جو اس کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ نے یہ بات سنی ہے میرے نانا رسول اللہ کی کہ جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ رسوا ہوگا؟ کہاں سنی ہے؟ کہا پھر میرا ساتھ دیجئے تاکہ رسوائی سے بچ جائیں. عرض کر رہا ہوں امام کو مشورے نہیں دیے جاتے. امام شناس وہ ہوتا ہے جو امام کی اطاعت میں سرگرم رہے. پھر اگر امام کہہ دے حملہ کرو حملہ کرے, امام کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے, امام کہے نماز پڑھو نماز پڑھے, امام کہے قیام کرو قیام کرے, امام کہے قعود کرو قعود کرے, جو مطیع ہوگا وہی امام شناس ہوگا. یہ کہہ دینا کہ میں امام کی معرفت رکھتا ہوں, یہ اس بات سے پتہ چلے گا کہ میرے اعضاء و جوارے کتنے امام کے مطیع ہیں. فرزدق نے کہا تھا نا جب امام نے پوچھا تھا, امام نے کہا تھا کوفے والوں کی کیا حالت ہے, حالت کیا ہے کوفے والوں کی؟ فرزدق نے کہا قلوبہم معک سیوفہم علیک, یا بے عبارت دیگر قلوب الناس معک وسیوفہم علیک, لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یعنی کیا؟ دل سے آپ کی عظمت کے قائل ہیں, عمل سے آپ کی تعلیمات کے مخالف ہیں. امام کا ماموم وہ بننے کے قابل ہے, میں نے ابھی مثال دی تھی آپ کو, افعال میں امام جماعت سے آگے نہیں بڑھ سکتے. امام معصوم کا مقام اس سے بہت بلند ہے. امام معصوم کا مقام یہ ہے کہ نہ تمہارا دل امامت کے خلاف جائے نہ عمل امامت کے خلاف جائے, تمہاری قلب و روح امامت کی تابع ہو. جب عبداللہ ابن عمر نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں, میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا ہے کہ جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ رسوا ہوگا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا جانا قطعی ہے, میں ضرور جاؤں گا, تمہیں ساتھ چلنا ہے چلو. کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, آپ ایسا کیجئے جس مقام پر رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے وہ مقام ظاہر کیجئے, میں اس پر بوسہ لینا چاہتا ہوں. امام حسین نے اپنے لباس کو اٹھایا, بے عبارت اخرى اپنے بندے لباس کو کھولا, اپنے سینے کو ظاہر کیا, اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر بوسے دیے, اور بوسہ دینے کے بعد آنسو بہانے کے بعد وہاں سے واپس مدینے آ گئے. مدینے آنے کے بعد یزید کو خط لکھا, خط لکھنے کے بعد اپنی بیعت کا اظہار کیا, اظہار کرنے کے بعد چند دن کی زندگی آسودگی کے ساتھ گزاری. سوال, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ساتھ دیتے تو کیا ہوتا؟ امام حسین کا اگر ساتھ دیتے تو کیا ہوتا؟ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ رسوا ہوگا. ایک اور مقام پر اللہ کے رسول نے اسی طرح سے کلام کیا, وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پھر آپ کی زحمت تمام. جب غدیر میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا, جوانان عزیز اس واقعے کو ذرا غور سے سنیں, جب غدیر میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا نا, رسول نے ایک دعا کی تھی اور اس دعا کے ذریعے رسول نے قانون دیا تھا. سرکار نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا, اور اس کے بعد دستے دعا بلند کیے. دستے دعا بلند کرنے کے بعد کہا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا, اے خدا تو اس کو دوست رکھ جو علی سے محبت کرے, اے خدا تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے, اے خدا تو اس کی نصرت کر جو علی کی مدد کرے, اے خدا تو اس کو رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے. توجہ ہے, ہے ظاہراً دعا, ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں لیکن قانون دے رہے ہیں. یہ فقط ایک دعا نہیں ہے, یہ قانون خدا ہے کہ جو ولی خدا سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا. جو ولی خدا کا دشمن ہوگا خدا اس سے دشمن رکھے گا، جو ولی خدا کی نصرت کرے گا خدا اس کی نصرت کرے گا، جو ولی خدا کو چھوڑے گا خدا اس کو رسوا کرے گا۔ یہ قانون ہے، اور یہی قانون رسول کی حدیث کے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ جو میرے حسین کی نصرت نہیں کرے گا، ساتھ نہیں دے گا، خدا اس کو رسوا کرے گا۔ تو یہ وہ صاحب تھے کہ جب سب نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عنوان خلیفہ چہرم قبول کر لیا تھا، انہوں نے محتاط ہوتے ہوئے اپنی احتیاط کا اظہار کرتے ہوئے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں سے سینہ چوم کر گئے، مدینہ میں جا کر خط لکھا، یزید کو اپنی حمایت کا اعتراف کیا، اپنی بیعت کا اظہار کیا، یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ یزید فی النار ہو گیا، عبد الملک بن مروان آیا، اس نے حجاج کو بھیجا۔ جیسے ہی حجاج آیا ہے ان کے شہر میں، رات کی تاریکی تھی، سرد رات تھی، یہ دوڑے دوڑے اس کے محل کی طرف یا خیمے کی طرف پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دق الباب کیا۔ دق الباب کرنے کے بعد جب غلام آیا، کہا مجھے حجاج سے ملنا ہے، کہا اتنی رات کو کیوں ملنا ہے، کہا مجھے بیعت کرنی ہے حاکم کی، مجھے حاکم کی بیعت کرنی ہے۔ کہنے لگا صبح آ جانا، کہا نہیں ابھی ملنا ہے۔ حجاج نے اجازت دی، حجاج کے پاس آئے۔ حجاج بن یوسف کو تو جانتے ہیں نا، کتنا شقی القلب ہے، کتنا فاسق ہے، کتنا فاجر ہے، کتنا ظالم ہے۔ حجاج کے پاس جب پہنچے تو حجاج نے کہا اتنی رات کو آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ، جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر یا بیعت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مجھے ڈر ہے کہ بغیر بیعت عبد الملک بن مروان مر جاؤں اور جاہلیت کی موت مروں، یعنی کفر کی موت مروں۔ ایک مرتبہ حجاج نے قہقہ لگایا، کہا یہ حدیث علی کی بیعت کے وقت یاد نہیں تھی، یہ حدیث حسن کی بیعت کے وقت یاد نہیں تھی، یہ حدیث تمہیں اس وقت یاد نہیں تھی، کہا فراموش کر گیا تھا مگر ابھی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے کہا رات بہت سرد ہے، میرے آرام میں مخل نہ ہو، ہاتھ باہر نہیں نکال سکتا، لحاف سے پیر کو باہر نکالا اور کہا میری پیر پکڑ کر بیعت کر لے۔ اس قانون کو آپ نے سمجھا جس کو امام حسین نے سمجھانا چاہا تھا، جس کو رسول اللہ نے سمجھانا چاہا تھا۔ اللہم وال من والا، اے اللہ جو تیرے ولی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اے اللہ جو تیرے ولی سے دشمنی رکھے تو اس کو دشمن رکھ، اے اللہ جو تیرے ولی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر، اور جو تیرے ولی کو چھوڑے تو اس کو رسوا کر۔ یعنی قانون قدرت یہ ہے کہ اگر ولی خدا کی نصرت نہیں کی، ولی خدا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو عدو خدا کے پیر پکڑ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ بیعت کرنی ہے۔ عدو خدا کے پیر پکڑ کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ آگا یہ قانون ہے، کل اسی قانون کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جتنا میرے وجود پر علی ابن ابی طالب کی ولایت نافذ ہو گئی اتنی ہی ولایت حق ہے، اتنی ہی ولایت الہی ہے۔ دو صورتوں سے خارج نہیں ہے انسان، یا ولایت حق میں ہے یا ولایت طاغوت میں ہے۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھوں، رات کی تاریکی میں مصلے پر بیٹھ کر اپنے وجود کے بارے میں سوچوں کہ میری آنکھ پر علی کی ولایت ہے، یہ آنکھ امام شناس ہے، میرے کان پر علی کی ولایت ہے، یہ سماعت امام شناس ہے، میری زبان پر علی کی ولایت ہے، یہ زبان حق گوئی میں امام شناس ہے، پس جتنے وجود پر علی کی ولایت ہوگی اتنا ہی میں ولایت الہی کے سائے میں ہوں، اور اگر خدا نخواستہ میرے وجود کا کوئی حصہ ولایت سے خارج ہو تو ولایت سے خارج ہو کر غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ ولایت سے خارج ہو کر غیر جانبدار نہیں رہا جا سکتا، یا ولایت حق یا ولایت طاغوت، یا ولایت ولی اللہ یا ولایت عدو اللہ، ان دو صورتوں سے خارج نہیں ہے۔ اسی لیے ولایت کی اتنی زیادہ تاکید ہے، اسی لیے دین کی بنیادوں کو ولایت پر استوار کیا گیا ہے۔ اسی لیے بار بار ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولایت کی معرفت کے بغیر زندگی گزارتے رہو، اور وہ زندگی گزارنا تمہارا ولایت طاغوت کے سائے میں ہو۔ کربلا نے بھی یہی درس دیا، کربلا نے بھی یہی درس دیا، اہل ولایت، اہل حق، حق شناس، حق گو، حق کی معرفت رکھنے والے بہت قلیل لوگ ہیں۔ آج تشیع کی قدرت کا دور ہے، آج آپ جو اذاقان آباد دیکھ رہے ہیں یا حسین کی صدائیں بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شرق و غرب میں، سمجھیے کہ تشیع اب کس مقام پر ہے۔ غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے، تعقل کیجئے کہ یہ ولایت جب کتابوں سے نکل کر عمل کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آئی تو اس ولایت کا اثر یہ ہوا، کل تک جو روک رہے تھے آج پہرے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عالم پر نگاہ تو کیجئے، دیکھیے تو اس ولایت کا اثر کیا ہے، اس عزائے حسین کا اثر کیا ہے، کبھی سوچیے، اس کو سنجیدگی سے لیا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی متعدد جگہوں پر ایک شر ایجاد کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ دور ہوں عزاداری سے، دور ہوں نام حسین ابن علی سے۔ اگر واقعی مقام تعجب نہیں ہے، میں اپنے جوان دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، واقعی مقام تعجب نہیں ہے، ہم اپنے دوستوں کو، ہم نے بھی کالج اور یونیورسٹی کا دور گزارا ہے، پیار و محبت کے ساتھ دعوت فکر تو دیں۔ تم نہیں مانتے یا حسین کہہ کر سینے پہ ہاتھ مارنے کو، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم ماتم کرو؟ تم مجلس کو نہیں مانتے، ہم کب کہہ رہے ہیں تم مجلس میں آؤ؟ حسین کو تو مانتے ہو، کوئی ایک کتاب حسین کی احوال کی پڑھ لو بھائی، نواسے رسول کا اتنا تو حق ہے۔ ہم تم سے نہیں کہہ رہے مجلس میں آؤ، آنا چاہتے ہو بسم اللہ، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے۔ کوئی ایک کتاب امام حسین کی سیرت پر پڑھ لو۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے دل میں شیعوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرو، ہم کہہ رہے ہیں تم نواسے رسول کے لیے دل میں نرمی پیدا کرو۔ ہم نے نہیں کہا ہمارے لیے تم کوئی نرمی رکھو، کوئی نرم گوشہ نہیں، نواسے رسول کے لیے سوچو تو، تدبر تو کرو، کیا ہے ایسا آزاداری میں جو اتنا روکتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے، گلی محلوں میں کرکٹ ساتھ کھیلتے ہیں، گلی محلوں میں اگر شادیاں ہوں تو وہ رسومات کی جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی، ان میں شیعہ و سنی ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ حق کے لیے ہمیں اتنا جدا جدا کس نے کر دیا کہ ادھر اذان ہوئی وہ تیری مسجد یہ میری مسجد، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا وہ تیری مجلس یہ میرا گھر؟ یعنی دین کے نام پر ہم منتشر ہیں، شیطان کے نام پر ہم متحد ہیں۔ اللہ اکبر، تعقل تو کرو، سوچو تو، ہر تفرقے کی آواز کو چاہے کسی مرکز سے بلند ہو سمجھ جاؤ شیطان کی آواز ہے، ہر تفرقے کی آواز ہے۔ کیونکہ قرآن نے کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ یہ اللہ کی رسی قرآن و اہل بیت ہے، آؤ آ کر قرآن و اہل بیت کی طرف دیکھو، آؤ دیکھو حسین کا رشتہ قرآن سے کیسا تھا کہ جب سر کٹ کر نوک نیزہ پر بلند ہوا تو تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آیا، تلاوت قرآن کرتا ہوا۔ اللہ اکبر، بارہ محرم گزر گئی، جانتے ہیں یہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ تاریخ وہ تھی کہ جب زینب رسن بستہ بے چادر کوفہ میں داخل ہوئی۔ میں نے بہت آسانی سے جملہ ادا کر دیا، آپ نے بہت آسانی سے سماعت کر لیا، آغا کوفہ میں زینب کے بابا کی شاہی تھی، کوفہ میں جناب زینب اولیاء مقام درس تفسیر قرآن دیا کرتی تھی، اور خواتین جناب زینب سے ملاقات کے لیے تڑپتی اور ترستی تھی۔ جب کبھی بابا امیر المومنین کے ساتھ بی بی زینب و ام کلثوم سفر پر جاتی تھی اور واپس پلٹتی تھی، بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین جب کوفہ کی فصیح پر پہنچتے تھے اور دن کی روشنی چھائی ہوئی ہوتی تھی، مولا علی انتظار کرتے تھے کہ رات کی تاریکی چھا جائے جب بیٹیوں کے ساتھ کوفہ میں داخل۔ کل ابن زیاد کے لشکر نے، یزید کے لشکر نے، ان ملائین نے جب اہل حرم کو اسیر رنج و بلا کیا، جب ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، جب امام سجاد کے گلے میں توقع خاردار تھا، جب بچی کے تماچے لگ گئے، جب بچی کے کان زخمی ہو گئے، جب بے کجاوہ اونٹوں پر بیبیاں سوار ہو چکیں، جب مقتل سے گزر چکیں، تو رات کی تاریکی میں فصیل کوفہ پر اہل حرم کا کاروان پہنچ گیا تھا۔ یعنی یہ جو شب گزری ہے نا، 12 محرم کی جو شب گزری، شب کے پہر باقی بچے تھے کہ جب اہل حرم کا کاروان کوفہ کے فصیل پر، کوفہ کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ کاروان کو ٹھہرا دیا گیا، شمر نے اپنے لشکریوں کو سیراب کیا، چھوٹے چھوٹے کمسن بچے، پیاسے بچے، غریب بچے، بھوکے بچے اپنی ماؤں کی آغوش میں سہمے ہوئے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں بڑھتا، کوئی سیراب کرانے والا نہیں بڑھتا۔ آل محمد کی تکلیف دیکھیے امت نے کیسے کی، سید سجاد گلے میں توقے پاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، فصیل کوفہ پر کھڑے، شدت تب سے بدن لرز رہا ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام جب کافی دیر کھڑے رہے، پوچھا کہ کوفہ میں داخل کیوں نہیں ہو رہے، کہا کہ دن کی روشنی کا انتظار کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجمع آ جائے، تماشائی آ جائیں، جب آل محمد کا کاروان کوفہ میں داخل۔ دن کی روشنی چھا گئی، اہل حرم کو کوفہ میں داخل کیا گیا، امام سجاد اور جناب زینب کوفہ میں داخل ہوئی۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جہاں سیدہ زینب درس تفسیر قرآن دیا کرتی تھی، وہیں اسی شہر میں زینب ایسے داخل ہو رہی ہے کہ ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہیں، سر پر چادر نہیں ہے، بے کجاوہ اونٹ ہے، آل محمد کا قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ کوفے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ رونا شروع کیا۔ جناب زینب نے امام سجاد سے کہا، اے سید سجاد، یہ اتنا رو رہے ہیں، بتاؤ ہمارے بھائی کا قاتل کون ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کے لبوں میں جنبش آئی، کہا تمہاری آنکھیں ایسے ہی برستی رہے، یہ وہ تہمت ہے کہ جو اغیار ہم پر لگاتے ہیں۔ مگر توجہ رکھنا، جب زینب یہ جملات کہہ رہی تھی، زینب خود زار و زار رو رہی تھی، زینب خدا سو بہا رہی تھی، زینب خطبہ حسینہ کہہ رہی تھی، زینب کو رونا برا نہیں لگا، زینب کو تماشائیوں کا رونا برا لگا۔ زینب نے تڑپ کر فریاد کی، سید سجاد یہ کیسا ہجوم ہے؟ بس عزیزان محترم، زینب کو دربار میں لایا گیا، ابن زیاد ملعون کا دربار، علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر کھڑی ہیں، سید سجاد موجود ہیں۔ ایک مرتبہ تمکنت کے ساتھ آ کر ابن زیاد ملعون نے یہ کہا کہ یہ ناتوان کون ہے؟ امام سجاد نے تعارف کرایا، انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں۔ یہ ملعون کہنے لگا کہ کیا علی ابن الحسین کو خدا نے کربلا میں نہیں مارا؟ اب جب خدا کی توحید پر، خداوند متعال کے افعال پر ابن زیاد نے ضرب لگانا چاہی، علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، مارائی تو الا جمیلا، ارے خدا کی جانب سے ہم نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ اے ابن زیاد سن،
قاسم کے پامال لاشے میں جمال خدا کو دیکھ کر آ رہی ہوں، اصغر کے چنے ہوئے گلے میں جمال خدا کا مشاہدہ کر کے آ رہی ہوں، اکبر کے چنے ہوئے سینے میں جمال خدا کی ذوق کی زیارت کی ہے۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب زینب نے للکارا، ملعون گویا ہوا کہ یہ کون ہے، کسی نے تعارف کرایا، ہاذہ رقیہ، ہاذہ لبابہ، ہاذہ ام کلثوم، ہاذہ زینب بنت فاطمہ۔ اب جب ماں کا نام سنا زینب کو جلال آیا، اے ملعون اس نجس دربار میں میری ماں فاطمہ زہرا کا، میری ماں فاطمہ زہرا کا نام نہ لے، یہ دربار کہاں، میری ماں کا مقام کہاں، میری ماں کی منزلت کہاں۔ سیالم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ماتم